میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان، جو عزت کا طلبگار ہو، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عزت ہمارے معاشرتی رویوں کی ایک اہم ترین اولین بنیاد ہے، یعنی ہم اپنی زندگی پر غور کریں، جو ہم زندگی میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عزت ہی کی بنیاد پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے مواقع پر دیکھیں تو صرف ناک بچانے کے لیے یعنی عزت محفوظ رکھنے کے چکر میں لاکھوں روپے کا قرض چڑھا لیتے ہیں۔ اب شادی کرنی ہے تو لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے، شادیاں آج کل تو آسان نہیں ہیں، جہیز میں یہ بھی دینا ہے تو کھلانا یہ ہے، تو اس نے جو ہے وہ 15 ڈشیں کی تھی تو بھائی ہم 16 ڈشیں تو کریں، اب 16 ڈشوں کے پیسے ہی نہیں تو کہاں سے کرو گے، تو پھر قرض لینا پڑتا ہے۔ کیوں قرض لینا ہے، کیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بدنامی ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی، ہم یہ کہتے ہیں نا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سود کا بھی لین دین معاذ اللہ استغفر اللہ کرنا پڑتا ہے۔ اب شادی کرنی تو سود پر پیسہ، ویسے پیسہ کوئی دے نہیں رہا، قرض کون دیتا ہے، ہر ایک کو ہر ایک قرض نہیں دیتا، پھر وہ مجبوراً وہ یا مطلب جو بھی کہہ لو وہ سود پر جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ قرضہ لیتے ہیں، اور ابھی ان کے پاس یہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب سود اتارنے کا پیسہ کہاں سے لاؤ گے۔ گناہ تو ہے اور سخت گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچو نا، ایک کامن سینس بھی تو ہے نا انسان کے پاس، کہ ابھی میرے پاس یہ کرنے کے لیے خرچ نہیں ہے، اب یہ بھی اتارنا ہے، پھر سود کا جو چڑھ رہا ہے وہ بھی اتارنا ہے، اور گناہ الگ، اللہ سے جنگ الگ، معاذ اللہ۔ تو یہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہاں پر اس کو عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس کسی نہ کسی طرح یہ کام نمٹاؤ تاکہ جو ہے وہ عزت رہ جائے، ہماری عزت رہ جائے لوگوں کی نظروں میں۔ اب تو گھر میں جنازے ہو جائے اس وقت بھی اہل خانہ کو سوچ سمجھ کر معاملات کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں عزت پر حرف نہ آ جائے۔ یہ کپڑوں کی خریداری ہو، جوتوں کا انتخاب ہو، سلیکشن ہو، تو بھائی کپڑے ایسے پہننے، لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کے سامنے جو یہ اچھا لگنا چاہیے، کیونکہ کپڑے میرے دیکھیں گے تو یہ عزت میری ان بڑھ جائے گی، اور جو ہے جوتے پھر یہ ہونے چاہیے، برانڈ ہونا چاہیے، ایسے ویسے جوتے نہیں ہونے چاہیے۔ گھر کا نقشہ بنانا ہو یا گاڑی کی خریداری ہو تو اس کے پاس وہ گاڑی ہے، اس کے پاس وہ گاڑی، اگر یہ میں نے گاڑی لے لی تو لوگ کیا کہیں گے، یار وہ بھی تو اس کے لیول کا آدمی ہے، اس کے پاس تو یہ گاڑی ہے۔ اب بھائی لوگوں کے سامنے لیول برابر ہے لیکن اپنا حال تو بندہ خود جان رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں مجھے یہی لینی ہے تاکہ لوگ جو ہے لوگ کیا کہیں گے۔ چھوٹا موٹا گھر میں فنکشن ہو یا کوئی بھی تقریب ہو تو آدمی یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، اور مین بنیاد اس کی کیا بناتا ہے کہ بھائی عزت کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، عزت خراب ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے جو ہے یہ ہم بدنام ہو جائیں گے، بے عزتی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو سوشل انزائٹی یعنی لوگوں کے سامنے عزت خراب ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے، جو بھی میں بات عرض کر رہا تھا، ان کے آنے پر کھڑے ہو کر سلام نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں آیا تو مجھے سلام کیوں نہیں کیا گیا، میری عزت خراب ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی، میرے آنے پر مجھے سلام تو کرنا چاہیے، مجھے رسپانس تو کرنا چاہیے، مجھے مان تو دینا چاہیے، مجھے مان کیوں نہیں دیا گیا، میری بے عزتی ہو گئی، اس کو یہ بے عزتی خیال کرتے ہو ناراض ہو جاتے ہیں. فنکشن وغیرہ ہو بھرپور اہتمام کے ساتھ دعوت نہ دی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی دعوت نہیں دی، پورے گھر کو دعوت نہیں دی، ہماری بے عزتی ہو گئی، پورے گھر کو تو دعوت دیتے، بھائی آ کر دعوت دیتے نا، واٹس اپ کر دیا، آ کر دعوت دینی چاہیے، فون کر دیا، صرف فون پر ہمیں بتا دیا، آئے کیوں نہیں، یہ میری بے عزتی ہے، اس میں میری عزت نہیں ہے، میرے گھر پر آؤ، میرے گھر پر آ کر بیٹھ کر مجھے دعوت دو. کسی جگہ پر گئے تو کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو میرے لیے جگہ کیوں نہیں بنائی گئی، جگہ کشادہ کیوں نہیں گئی، میرے لیے بہترین کرسی کیوں نہیں رکھی گئی، اس کو تو اس پر بٹھایا تھا، مجھے کیوں نہیں بٹھایا گیا، یہ تو میری بے عزتی ہو گئی. بندہ اس کو بے عزتی سمجھ رہا ہوتا ہے. گھر پر آنے پر اچھا کھانا ملنا چاہیے، میری اچھی مہمان نوازی ہونی چاہیے، اچھا کھانا اس نے کیوں نہیں کھلایا، بھائی اس کے بعد اچھا کھانا نہیں، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، اس نے کھلا دیا اللہ کا شکر کر اور اس کو اس کا بھی شکریہ ادا کر، نہیں میری بے عزتی ہو گئی، مجھے تو اچھا کھانا کھلانا چاہیے، مجھے تو اچھے القاب سے پکارنا چاہیے، میرے القاب نہیں لیے گئے، میری تعریف نہیں کی گئی، یہ تو میری بے عزتی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے جو ہے بندہ خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں اور ان چیزوں کو بندہ عزت سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی مجھے مان دیا جائے، مجھے اہمیت دی جائے، مجھے جو ہے مجھ سے مشورہ کیا جائے، مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے، میں آؤں تو جو ہے کھڑے ہو جاؤ، میں آؤں تو مطلب یوں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کا نہ کیا جائے تو آدمی اس کو بے عزتی تصور کرتا ہے. خیر اپنی عزت نفس کی حفاظت تو ہمیں کرنی چاہیے، البتہ عزت کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. عزت کی طلب جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، پھر عزت کمانے کے لیے ہم بعض دفعہ پوری زندگی بندہ لگا دیتا ہے. یہ عزت ہے کیا؟ اصل عزت کیا ہے؟ ہم اسے عزت تصور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں عزت ہے کیا اور ملتی کہاں سے ہے؟ عزت دیتا کون ہے؟ عزت تو یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کے دل میں آپ کا مقام بن جانا، کسی کے دل میں آپ کا مرتبہ ہو جانا، کسی کے دل میں آپ کا ادب ہو جانا، عزت تو یہی ہے نا بھائی، یہی ہے نا. بندے کو یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ میرا دل میں مقام بن جائے، میرے دل میں مرتبہ کسی کے بن جائے، لیکن یہ بنتا کس طرح ہے، یہ عزت آتی کہاں سے ہے، کہاں سے ملتی ہے، یہ ہے آج کا ہمارا خاص ٹاپک، آج کا موضوع جو ہے، ٹھیک ہے. اور عزت ہر آدمی کو چاہیے اور ٹھیک ہے. تو آیت کریمہ کا جو ہم نے حصہ سنا، اللہ پاک نے فرمایا من کانا یرید العزت، جو عزت کا طلبگار ہے، جس کو عزت چاہیے. بھائی بے عزتی تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، عزت ہے نفس تو ہے نا بھائی، کیوں ہماری بے عزتی، کیوں ہمیں ذلت ملے. ہم یہ تصور چھوڑ دیں کہ میں اچھا لباس پہنوں گا تو مجھے عزت مل جائے گی، میرے پاس گاڑی بہت اچھی ہوگی تو مجھے عزت مل جائے گی، اچھے گھر سے عزت مل جائے گی، مجھے گھر میرا اچھا ہونا چاہیے، پوش ایریا میں ہوگا تو میری بڑی عزت ہو جائے گی، مال و دولت میرے پاس ہوگی، مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، عہدے ہوں گے تو اس سے مجھے عزت ملے گی، منصب ہوگا تو عزت ملے گی. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے فللہ العزت جميعا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. کپڑوں سے عزت نہیں ملنی بہترین کپڑے پہننے سے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ میلے کپڑے پہنے، بدبودار کپڑے پہنے، یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر، لیکن جو عزت کی ایک بنیاد ہمارے تصور میں ہے یہ بتایا جاتا ہے ساری عزت کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت دے جسے چاہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ذلت دے جسے چاہے. تو دیکھیے ہمیں جب کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم کہاں سے لیتے ہیں، طبیعت خراب ہے، میڈیسن لینی ہے تو کہاں جائے گا بندہ، سبزی والے کے پاس جائے گا، بھائی میڈیسن دے دینا مجھے، نہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دیے دے دینا مجھے، تو سبزی والا بھی اس کا منہ دیکھے گا کہ بھائی میرے پاس ٹماٹر مل جائے گا، آلو مل جائے گا، سبزی مل جائے گی، ہے نا. اور چکن والے کے پاس جا رہے کہ یار مجھے میڈیسن دے دینا، تو بولے بھائی میرے پاس چکن ہے، میرے پاس مٹن ہے، مٹن چکن مجھ سے لے لو، اب میڈیسن تو آپ کو میڈیکل سے ملے گی، میڈیکل اسٹور جانا پڑے گا. بیمار ہے بندہ تو دکھانے کے لیے کس کو جائے گا، وہ بلڈر کو دکھانے کے لیے جائے گا کہ ماشاء اللہ عمارتیں تم بہت اچھی بناتے ہو، بہت بڑی بڑی عمارتیں تم نے بنائی ہے، لفٹیں بھی لگائی ہے، ایلیویشن تو بہت اچھا ہے، یار میری طبیعت صحیح نہیں ہے مجھے بھی سیٹ کر دو. وہ بندہ بولے گا بھائی میں بلڈنگیں سیٹ کرتا ہوں، بلڈنگیں بناتا ہوں، آدمی کو میں سیٹ نہیں کرتا، تو تم جو ہے یہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اب کپڑے خریدنے ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں، کپڑا مارکیٹ میں آدمی جاتا ہے نا، کپڑا مارکیٹ میں جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا فللہ العزت جميعا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی عزت چاہیے تو اس کے لیے مال و دولت کے پیچھے مت بھاگو، مال و دولت کے پیچھے مت بھاگو اگر آپ عزت چاہیے تو، وہاں سے عزت نہیں ملتی. عزت چاہیے تو عہدوں کے پیچھے مت بھاگو، منصب کے پیچھے مت بھاگو کہ وہاں سے عزت نہیں ملے گی. عزت چاہیے تو کرسی کے پیچھے مت بھاگو، اچھے القاب، رشتہ داروں کے اہتمامات وغیرہ کے پیچھے مت پڑو کہ فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے مجھے کھڑے ہو کر سلام نہیں کیا، میری تو بے عزتی ہو گئی. عزت ساری کی ساری اللہ پاک کے ہاں ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی شرف و عظمت و بزرگی عطا فرمانے والا ہے. عزت چاہتے ہو تو اسی رب رحمان کے در پر سر جھکاؤ، اللہ پاک عزتوں کی معراج پر پہنچا دے گا. بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے اور بار بار ہمیں پڑھنی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. غیر مسلم جو تھے وہ اپنے مال و دولت، تاج و تخت، حکومت پر بھروسہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس تخت ہے، ہمارے پاس تاج ہے، ہمارے پاس ذہانت ہے، دنیا ہمیں جانتی ہے، دنیا ہمیں مانتی ہے، یہ تھوڑے مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں. تاج و تخت اور حکومت تو ہمارے پاس ہے، دنیا کی عزت تو ہمارے پاس ہے، واہ واہ تو سب ہماری ہے، روب تو ہمارا ہے، دبدبا تو ہمارا ہے، بھلا ہمیں کون پست کر سکتا ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، ہمیں کون مار سکتا ہے، ہمیں کون دبا سکتا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، کہہ دو، قل کہہ دو، یعنی یوں عرض کرو سبحان اللہ، اپنی تعریف اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروائی، زبان پاک سے کروائی. قل کہہ دو، خیر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ، ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سلطنت ہو یا حکومت ہو، تاج و تخت ہو، بڑے عہدے ہو، سب دینے والا میرا رب ہے، بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کا مالک میرا رب ہے. اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. بڑی بڑی سلطنتیں گزری، کیسے کیسا مضبوط نظام ہوتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سلطنت کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ بستی کبھی اجڑ بھی سکتی ہے، ہاں یہ لوگ کبھی ٹوٹ بھی سکتے ہیں، یہ لوگ کبھی گر بھی سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جب تک چاہا انہیں عزت عطا کی، سلطنت عطا کی، طاقت عطا کی، صحت عطا کی. لیکن جب انہوں نے رب کی نافرمانی کی، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، ہاں رب کے احکامات کو جھٹلایا، تو وہ سلطنت فنا کے گھاٹ اتر گئی، فنا ہو گئے وہ لوگ، سب فنا ہو گئے، کیونکہ یہ خود پسندی کا شکار ہو گئے. اس یہ طاقت کو، ان عہدوں کو، ان منصب کو یہ اپنا کمال سمجھنے لگے، رب کی عطا نہیں سمجھی انہوں نے، اور اس کو سوال نہیں لگ سکتا. یہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، یہ خود پسندی میں مبتلا ہو گئے، جی ہاں، یہ جو ہے ظلم اور زیادتی کرنے لگ گئے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑی عزت رکھتا تھا، بڑی سلطنت کا مالک تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، فوج تھی، خزانے، سب کچھ تھا. اب ہوا ایسا کہ بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑھیا کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی. وہ جگہ اس بڑھیا کی ملکیت میں تھی، ظاہر عالیشان محل، اتنا خوبصورت محل، اتنا بڑا محل، ایسا ایلیویشن، اور بادشاہ کا محل اور سامنے چھوٹی سی جھونپڑی. اب وہ جھونپڑی بری لگ رہی تھی، اس کے ایلیویشن، اس کے لوکیشن پر جو ہے وہ آڑ بن رہی تھی، تو محل کی شان و شوکت میں فرق آتا تھا. تو بادشاہ نے بڑھیا کو کہا کہ اپنی یہ زمین مجھے فروخت کر دو، مگر بڑھیا نہ مانی. بعض لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، بولے ہم تو اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو یہیں رہیں گے، تو میرا گھر ہے، ہم تو پیدا یہاں ہوئے، زندگی یہاں گزاری، ہم کیسے چھوڑ دیں. تو بڑھیا مانی نہیں بیچنے کے لیے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا کسی کام سے جنگل کی طرف گئی، تو بادشاہ نے سپاہی بھیجے اور اس کی جھونپڑی کو تباہ کر دیا، ڈھا دی اس کی جھونپڑی. بڑھیا واپس آئی تو اپنا گھر گرا پڑا دیکھا. اب بڑھیا نے کچھ نہیں کہا، نہ گالیاں دی، نہ شور کیا، نہ شرابہ کیا، نہ جھگڑا کیا، نہ کسی کے دروازے پر جا کر روئی چلائی، بس آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی اللہ پاک، اگر میں یہاں موجود نہیں تھی تو تو دیکھ رہا تھا. اے اللہ، میں نہیں تھی یہاں، مگر مولا تو تو دیکھ رہا تھا. اے مالک کریم، سب بادشاہوں کے بادشاہ، اس ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا ہے. بس بڑھیا کی اس فریاد کی دیر تھی کہ اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل مٹی میں مل گیا. زلزلہ آیا، جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا، تو جسے چاہتا عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، تو وہ بھی اللہ پاک ہی کی جانب سے آتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں، یعنی غیر مسلم مکہ کے جو مشرکین تھے، وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر باطل اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ فرمایا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً، کہ وہ انہیں زور دیں، یعنی وہ عزت کی طلب میں اتنے سارے جھوٹوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، مگر کیا انہیں عزت مل سکی؟ نہیں ملی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی بندے بندے کے آگے سر جھکانے، در بدر کی ٹھوکرے کھانے، اس کے پاس جانے، اس کے پاس جانے، جھک کر سلامیاں دینے سے عزت نہیں ملتی۔ ایک سجدہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے حضور کیا جاتا ہے، وہ عزتوں کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، مکہ کے غیر مسلموں نے سینکڑوں جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدے کیے، اپنے ماتھے گھسائے، ان پتھروں کے مجسموں کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، پھبتیاں کسی، راہ میں کانٹے بچھائے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنی پڑ گئی۔ آخر کیا ہوا؟ کیا ان کو عزت مل گئی؟ نہیں ملی۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، سب ذلت اٹھا کر موت کے گھاٹ اتر گئے، سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ پکا کافر تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا دشمن تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتا تھا، اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا تھا، بڑا سردار سمجھتا تھا، ہاں بڑا بہادر سمجھتا تھا، اس کا حال کیا ہوا؟ اس کو ایسی بیماری لگی کہ جس کے سبب اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ ہاں، اینڈ یہی ہوا، اینڈ یہی ہوا، جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، اور اس کو عزت سمجھتے ہیں، میرا روب ہونا چاہیے، میرا دبدبا ہونا چاہیے، میری مانی جائے، میری سنی جائے، چاہے میں غلط کہتا ہوں، چاہے میں ظلم کروں، چاہے میں زیادتی کروں، چاہے میں حرام کاریاں کروں، لیکن نہیں، میں میری سنی جائے، نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، یوں عزت نہیں ملتی ہے۔ ابو لہب نے یہ کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی، ایسا مرض لگا کہ اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، سخت بدبو آتی تھی، اور اس میں اس کی موت ہو گئی، اس کی اولاد بھی اس کے قریب نہیں آتی تھی، لیکن جب خوف ہوا کہ لوگ تانے دیں گے، تو اٹھا کر گڑا وغیرہ کر کے اس کو دب دیا، یہ حال ہوا، اور آج تک اس کو ذلت ملی ہوئی ہے۔ ابو لہب کو عزت ملی؟ نہیں ملی، ذلت ملی۔ ابو جہل، ہاں جاہلوں کا باپ، اس کا نام عمر تھا، ابو جہل بڑا سردار تھا، بڑا بہادر تھا، اور بڑا اس کا اپنے اس میں مقام اور مرتبہ تھا، لیکن اس نے بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، سب سے بڑا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا، یعنی یہ بدبخت ایسا تھا کہ جب یہ زخمی ہو گیا غزوہ بدر میں، دو کمسن انصار جو لڑکے تھے، صحابہ تھے، دو کمسن تھے رضی اللہ عنہ، معاذ اور معوس رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس پر وار کیے اور اس بدبخت کو گرایا، اور اس کا بھی پورا واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں صف میں کھڑا تھا، تو میرے آس پاس یہ دو کمسن انصار کے کھڑے تھے، اور انہوں نے عرض کی کہ چچا جان، آپ ابو جہل کو جانتے؟ کہاں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا یہ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غصہ کرتا ہے، ہم نے سنا ہے۔ کہا کرتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کون ہے میں بتاؤں؟ ابو جہل مجھے نظر آ گیا، تو کہا یہ ہے، تو یہ دونوں اس پر لپکے اور جو تلواروں کے وار کیے، اور اس کو گرا دیا, ابو جہل کو اس کو گرا دیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا. اچھا وہ مرا نہیں تھا, وہ زخمی ہوا تھا, مرا نہیں تھا اب تک, زخمی ہوا تھا, اس کی پنڈلی توڑ دی, گرا ہوا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب لاشیں وغیرہ پڑی تھی, یہ جب غزوہ ہو چکا تو جب ڈھونڈا تو وہ ملا ابو جہل, تو وہ زخموں سے چور چور پڑا ہوا تھا, یعنی ہل نہیں سکتا تھا, ایسی اس کی کیفیت تھی. اور ایسے میں بھی اس بدبخت نے کہا کہ تم اپنے نبی سے کہہ دینا کہ میں پہلے بھی تمہارا دشمن تھا, اب بھی تمہارا دشمن ہوں, اس کیفیت میں بھی. ہاں, اس کیفیت میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا سر جو ہے, اس کا سر جو ہے وہ اس کے تن سے جدا کر دیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس کے سر کو لے کر آئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اس نے, یہ بدبخت نے بکا ہے, میں پہلے بھی دشمن تھا, اب بھی دشمن ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام امتوں کی فرعون سے بڑھ کر میری امت کا فرعون یہ ہے. ہاں, میری امت کا, یہ امت کا فرعون کہا گیا ابو جہل کو. لیکن دو کم سن صحابہ رضی اللہ عنہما نے جو ہے اس کا کام سمجھو کہ تمام کر دیا. کسی ذلت کی موت, نمرود کے ساتھ کیا ہوا, وہ مچھر ہی تھا نا جو اس کے ناک سے داخل ہو گیا تھا, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اللہ پاک نے اس کو سلطنت دی تھی, اس کو بادشاہت دی تھی, اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس کو کہا گیا کہ اللہ کو ایک مان, تو کہا کون اللہ, اللہ تو میں ہوں, کون خدا, خدا تو میں ہوں. ہاں, پھر مچھروں کا عذاب آیا اور اتنے مچھر تھے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا, اور وہ مچھر اس کی فوج جو بھی تھے ان کے گوشت پوشت سب کھا گئے, اور ایک مچھر کہتے ہیں کہ اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا, اس کے مغز کو کھانے لگا, اور جب اس کے سر پر چپت پڑتی تو اس کو سکون ملتا, وہ مچھر جو ہے وہ مغز کھانا چھوڑ دیتا, اس کو تھوڑی دیر سکون ملتا, پھر وہ تھوڑی دیر کھانے لگ جا, پھر کھانے لگتا, پھر چپت پڑتی تو پھر وہ تھوڑی دیر اس کو راحت ملتی, وہ مچھر مغز کھانا چھوڑ دیتا. اب بات یہ ہوئی کہ جو بھی اس کے دربار پر آئے گا, اس کے سر پر چپت لگائے گا, جوتا لگائے گا, ڈنڈا مارے گا. ہاں, یہ ہو گیا. اب کیسی ذلت, یہ موت کے گھاٹ اتر گیا, کہاں عزت ملی, ملی عزت, یہ عزت ہے ذلت. تو عزت کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. ہاں, اللہ عزت دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا, ولا يحزنک قولهم ان العزۃ للہ جميعا, اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو, بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے. یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار جو آپ کی شان میں غصاخیاں کرتے ہیں, جملے کستے ہیں آپ کی ذات پاک کے متعلق, نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کی یہ باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان العزت للہ جميعا, تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے, بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. یہ کفار ذلیل و خوار ہو جائیں گے. آپ کی عزتوں کے پرچم پہلے ہی انتہائی بلند ہیں اور بلند ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں, ان کا یہ حال ہوا, اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے, ان کو کتنی تکالیفیں دی, آپ غلام تھے نا, تو اللہ پاک نے آپ کو کتنی عزت عطا کی, کتنا بڑا مقام عطا کیا. جب فتح مکہ ہوا اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوئے, تو اس وقت بڑے بڑے سردار سب کھڑے ہوئے تھے سامنے, ہے نا, اور یہ گردنوں کی رگیں پھڑک رہی تھی کہ ہم نے ان پر بڑا ظلم کیا ہے, بڑی زیادتیں کی ہے, بڑی تکالیفیں دی ہیں, ان کو ہجرت ہمارے سبب کرنا پڑی, آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, مکہ فتح ہو گیا, آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے نا. اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کا وقت داخل ہوا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بلال اذان کہو, کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں, کعبے کے اوپر چڑھ کر, کعبے کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان دی. اور یہاں پر ایک خاموش پیغام تھا ان کے لیے, تمام سرداروں کے لیے, کہ اے غیر مسلم سرداروں دیکھ لو, یہ غلامی اور آزادی, حبشی اور رومی کا فرق یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے, ورنہ حقیقت میں سب اللہ پاک کے بندے ہیں, سبھی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. عزتوں کا معیار رنگ و نسل نہیں, بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبولیت ہے. جو اللہ پاک کی بارگاہ کا مقبول ہو، جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جائے، چاہے نسلی اعتبار سے حبشی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور رسول اسے ایسی عزت سے نوازتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار بھی ان کو عظمت کی ٹوپی سنبھال کر چہرے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر آپ نے اذان دی، اللہ پاک نے کتنی عزتوں سے آپ کو نوازا۔ تو عزت پانے کا طریقہ کیا ہے، عزت پانے کا طریقہ کیا ہے میرے پیارے اسلام؟ اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج آیت 18 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم، ترجمہ کنز الارفان، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں اس آیت کے تحت ہے، معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں ہے کہ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا رہے، کیسے ہی برے اعمال کرتا رہے، گناہوں بھرے اعمال کرے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا رہے، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اسے بھی عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاں ہے، اور وہاں سے ملتی ہے گناہ چھوڑ کر، اللہ پاک کی فرما برداری اختیار کر کے، تقویٰ اپنا کر عزت ملتی ہے۔ نافرمانی سے عزت نہیں ملتی، گناہوں سے عزت نہیں ملتی میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائیں۔ تو اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تقوی کیا ہے؟ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، مین یہی ہے۔ جو گناہ سے بچتا ہے، رب کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہو اللہ پاک اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اور متقیوں کے اوصاف میں سے یہ وصف قرآن میں بیان ہوا، معاف کرنے والے۔ یہاں کہتے ہیں معاف نہیں کرنا، یار ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے یہ کیا، معاف نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، وجہ کیا ہے نہ چھوڑنے کی؟ بتا، ہم بھی ماریں گے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی جائیں گے، اس کے گھر میں گھس کر ماریں گے، اس کو نکال کر ماریں گے۔ کیوں بھائی؟ بھائی بے عزتی ہو گئی ہماری، ہماری بے عزتی ہو گئی۔ کیسے بے عزتی ہو گئی تمہاری؟ بھائی اس نے یہ کہہ دیا ہم کو، اس نے یہ کر دیا ہم کو، تو بھائی معاف کر دو، معاف کرو، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ آپ معاف کرو گے تو عزت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ آپ بتائیں نا یار، کسی نے کسی سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا، انسان ہے نا، فرشتہ تو ہے نہیں، معصوم تو ہے ہی نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، خطا ہو جاتی ہے، انسان غلطی تو کرتا ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں آپ سے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ آپ بتا دیں مجھے، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم سے؟ ہوتی ہے، انسان ہے، ہو جاتی ہے۔ اب ہو گئی غلطی تو معاف کر دیں، ہو گئی غلطی تو معاف کر دیں، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے۔ ہم بولے معاف نہیں کریں گے، فار ایگزامپل کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، دوسرا اس کو جھاڑ رہا ہے، اس کو لتاڑ رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی؟ بڑھے گی محبت؟ یہ بڑا ڈانٹ رہا ہے یار، آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی، اس نے یہ غلطی کی، اس نے ہاتھ رکھ دیا اس کو چہرے پر، آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی، ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ کہے گا چلو یار چھوڑو یار، کوئی بات نہیں، معاف کیا، اب چھوڑو یار۔ تو آپ بولے یار بڑا اچھا آدمی ہے یار، بڑا اچھا آدمی ہے یار، معاف کر دیتا ہے یار، اس نے ایسا کیا اور اس نے معاف کر دیا۔ بولے کوئی بات نہیں، بڑی بات ہے یار، کمال ہو گیا یار، کمال ہو گیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو ایک نوجوان ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حاسد تھا، آپ سے حسد کر رہا تھا، تو معاذ اللہ وہ گالیاں دینے لگا آپ کو، حاسد تھا، دشمن تھا، گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آپ چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ ایک جگہ آپ ٹھہر گئے اور کہا کہ دیکھو آگے جتنا آپ کو برا بھلا کہنا ہے یہاں کہہ دو مجھے، کیونکہ آگے جو ہے وہ میری بستی شروع ہو رہی ہے اور میرے جاننے والے مجھ سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے سامنے تم نے مجھے برا بھلا کہا نا تو وہ تمہیں ماریں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو مار پڑے۔ تو جتنا برا بھلا کہنا یہی کہہ لو. اب یہ کیسی سوچ تھی؟ اب آپ بتائیں ان بزرگ سے عزت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ دل میں عزت بڑھی کہ نہیں بڑھی ان کی؟ یار وہ برا کہہ رہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، پھپتیاں کس رہا ہے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ نرمی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بھی نرمی کی جا رہی ہے. سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کی کسی نے دعوت کی، وہ بھی حاسد تھا، وہ بھی دشمن تھا، دعوت کی، آپ تشریف لے گئے. جیسے ہی تشریف لے گئے تو کہا بھائی کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. اب میں بولے بھائی بے عزتی ہو گئی میری یار، کھانا ختم ہو گیا، دعوت پہ کیوں بلایا تھا؟ آپ واپس سب تشریف بلا. اچھا کوئی بات نہیں، جانے لگے. گئے تو پھر وہ بلا کر لایا، بولا حضور میں مذاق کر رہا تھا، کھانا ہے آ جائیں. آپ پھر آ گئے، دروازے پر آ تو لو کھانا ختم ہو گیا. آپ پھر چلے گئے، پھر پیچھے آیا، بولا حضور بس ہے کھانا ہے آ جائے جائے. آپ پھر آ گئے. اب اس طرح چند ایک مرتبہ ہوا تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو ناراض ہی نہیں ہو رہے، یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے، حالانکہ اس کا مقصد تو یہی تھا، یہ کیسے؟ تو کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑا صبر دیا ہے، آپ تو بڑے نرم ہیں. تو پھر آپ نے اس سے کہا کہ یار یہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، اب کتے کو بھی بلاؤ گے تو آ جائے گا، دھتکار ہو گے چلا جائے گا، تو کوئی بڑی بات تو نہیں کی میں نے کچھ. دیکھ مطلب یہ عاجزی تھی آپ کی، انکساری تھی، یہ آپ کی سوچ تھی، کمال ہو گیا. اور ہم کو کوئی دعوت پہ بلائے، کھانا رکھا بھی ہو دعوت میں، کھانا کم پڑ گیا کسی کا، او بھائی پوری دنیا میں جھنڈا چڑھائیں گے اس کا، سمجھ لو جو ملے گا. دعوت کی تھی کل، کھانا کم پڑ گیا. ارے بھائی کھانا کم پڑ گیا، خاموش ہو جاؤ یار، تھوڑا کم کھا لو یار. کھانا کم پڑا نہیں، کھانا ضائع تم لوگوں نے اتنا کیا ہے کہ اس کا بیچارے کا پورا ہی نہیں ہو سکا، اس نے تو اپنے حساب سے صحیح بنایا تھا. ہاں جب دعوت ہوتی ہے، کوئی ولیمہ ہوتا ہے، کوئی تقریب آدمی رکھتا ہے، 100 آدمی کو دعوت دیتا ہے تو 125 لوگوں کا پکاتا ہے، وہ پکاتا زیادہ ہی ہے، کہ چند ایک زیادہ ہو گئے تو چلو بھائی ہو جائے گا. لیکن ہم وہاں جو کھانے والے لوگ ہوتے وہ ضائع اتنا کر رہے ہوتے، برباد اتنا کر رہے ہوتے، کھاتے اتنا ہے، پھینکتے اتنا ہے، بوٹیاں اچھی طرح نہیں کھائیں گے، ہڈیوں میں اتنی اتنی بوٹیاں لگی ہوتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے یوں پھینک دیتے ہیں، تو اس سے اس کا کم پڑ جاتا ہے نا. پھر وہ اضافی لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. کیوں اضافی لوگوں کو ساتھ لے گئے بھائی؟ آپ کو 2 کو دعوت دی تھی، 2 جاتے ہیں نا، 2 کو دعوت دی، 4 چلے گئے. کیوں 4 چلے گئے؟ تیسرے کو اس لیے کو چلتا ہے، کوئی بات نہیں. اب ہر 2 ایک کو ساتھ لے جائیں گے، اور اس نے 125 کا کھانا بنایا ہے، اور 100 کو اس نے دعوت دی، پہنچ گئے 150، تو کم پڑنا ہی ہے ان کو، پڑنا ہی ہے نا. اور پھر ضائع تم نے الگ کیا، اور اتنا ضائع کیا تم نے کہ کتنے آدمیوں کا تو ضائع کر دیا کھانا. کہتے ہیں کہ دنیا میں 12 ارب لوگوں کا اناج جو ہے کھانا، یہ میسر آتا ہے دنیا میں، جو ایک ریسرچ ہے، یعنی 8.9 بلین لوگ دنیا میں، 8 ارب 9 کروڑ دنیا کی جو پاپولیشن ہے 8.9 بلین، 8 ارب 9 کروڑ لوگ ہیں، اور کھانا کتنوں کا ہے؟ 12 ارب. کتنوں کا؟ 12 ارب. لیکن پھر بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ 2 ارب لوگ بھوکے رہتے ہیں، پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتے. 8.9 بلین لوگوں میں، 8 ارب 9 کروڑ لوگوں میں 2 ارب لوگ ایسے ہیں جو کھا نہیں سکتے، مطلب وہ غریب تو زیادہ ہیں، لیکن ایسے لوگ کہ وہ کھا نہیں سکتے، ان کو کھانا میسر نہیں ہے، پیٹ بھر کر ان کو کھانا نہیں ملتا، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بھوک اور افلاس میں وہ زندگی گزارتے. اور کھانا کتنوں کا رب عطا فرما رہا ہے؟ جو ایک مطلب ریسرچ کے مطابق بات چل رہی ہے، 12 ارب لوگوں کا. ضائع کتنوں کا ہوا؟ کتنا ضائع ہو رہا ہے؟ پورے پورے بھر بھر کر پھینک رہے ہوتے ہیں، ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، یہ ضائع کر ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے پیارے اسلام میں جو نعمت کو ضائع کرتا ہے، نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے. نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے نا، کہ اس نعمت کا استعمال درست کرنا، اس نعمت کا استعمال درست کرنا، یہ کیفیت ہے. تو کھانا کم یوں پڑتا ہے، تو اب تم مطلب دنیا بھر میں گا رہے ہو کھانا کم پڑ گیا، کیوں دعوت کی تھی، زیادہ کرنا چاہیے تھا، پہلے سے انتظام کر کے رکھنا چاہیے تھا. بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ یار اس یہاں میں خاموش اختیار کر لوں، کچھ کم کھا لوں اور اس کا حوصلہ بڑھاؤں. اگر یہ بتا رہے اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی، وہ تو شرمندہ ہوگا. لیکن آپ باتیں سناؤ گے تو کیا عزت بڑھے گی دل میں؟ عزت بڑھے گی نہیں، کبھی بھی نہیں بڑھے گی. تو عزت جو ہے وہ عاجزی میں ہے، معاف کرنے میں ہے، انکساری میں. تکبر میں عزت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بس میں ہی میں. ہاں تکبر میں عزت نہیں کہ دوسروں کو کمتر جاننا، اپنے کو افضل جاننا، بندہ سمجھتا ہے یہ عزت ہے، یہ عزت نہیں ہے. ہاں یہ عزت نہیں. اب کوئی آئے اور کہے کہ بھائی میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں، فار ایگزامپل میں آیا اور میں کہوں بھائی یہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا میرے دل میں یہ بات ہے بھائی، میں آیا تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، کھڑے کیوں نہیں ہوئے، بیٹھے ہوئے کیوں تھے یہ؟ صحیح ہے. اچھا آپ کو نہیں پتا میرے دل میں یہ بات ہے، میں فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے بس کر. اچھا آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں, آپ کے دل میں عزت بڑھے گی کم ہوگی؟ یار کیسا آدمی ہے یار, کھڑے ہو جائے چاہتا ہے بھائی, کیا ہے بھائی تم کیوں کھڑے ہو جائیں, ہے نا؟ عزت بڑھے گی یا ذلت بڑھے گی؟ ذلت بڑھے گی. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے, اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا, عزت دینے والا بھی وہی ہے, تو کہاں سے عزت ملے گی بھائی؟ تو عزت جو ہے وہ معاف کرنے میں ہے, درگزر کرنے میں ہے, عاجزی میں ہے, انکساری میں ہے, نرمی میں ہے, دوسروں کا ادب کرنے میں ہے, دوسروں کی مدد کرنے میں ہے, دوسروں کی پریشانی دور کرنے میں ہے, دوسروں کے غم دور کرنے میں ہے. اللہ کی فرما برداری میں عزت ہے, اللہ کی نافرمانی میں, تکبر میں, بغض میں, کینے میں, گناہ میں عزت نہیں ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک وظیفہ سن لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم, کہ ناگہانی موت اور چوری سے حفاظت کا وظیفہ سنیں گے, اور یہ پڑھنا ہے سوتے وقت 21 مرتبہ. جو کوئی سوتے وقت 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور ناگہانی موت سے انشاءاللہ الکریم اس کی حفاظت ہوگی. وظیفہ کیا ہے؟ 21 دفعہ پڑھنا ہے, چوری سے بھی محفوظ اور ناگہانی موت سے بھی حفاظت. 21 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا ہے وظیفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کب پڑھنا ہے؟ سوتے وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے وظیفہ اس لیے میں نے نہیں بتایا کہ میں پہلے فضیلت بتاؤں کہ برکت بتاؤں. چوری سے حفاظت, ناگہانی موت سے حفاظت. بولے یار واہ, چوری سے حفاظت, ناگہانی, وظیفہ پتا نہیں کیا ہوگا, مشکل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کب پڑھنا ہے؟ سوتے وقت. تو یہ آپ پڑھیں سوتے وقت تو انشاءاللہ ناگہانی آفتوں سے, اچانک موت, ناگہانی موت اور دیگر آزمائشوں سے, چوری سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خان.